أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرضے پر خمس ہوتا یا نہیں، اس پورے باب کا آخری مسئلہ یہ. اگرچہ گفتگو کے دوران میں یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں، مگر عبارت میں یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، لہذا عبارت میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. فرض کیجئے کہ کسی نے اپنے اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا، یا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد جو چیز کاروباری قرضے سے خریدی ہے وہ چیز بھی موجود ہے، تو چاہے اس نے یہ قرضہ پچھلے سالوں میں لیا ہو، دو سال، چار سال، پانچ سال پہلے لیا ہو، اس کو اجازت ہے کہ چار سال کے بعد، پانچ سال کے بعد اس قرضے کی ادائیگی کر دے. اب اگر جو سامان خریدا تھا وہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سامان اس کا اپنا ہو گیا، اپنا ہو گیا لہذا اس کو اس پر خمس نکالنا پڑے گا. یہ مختصر سی تفصیل بارہا قرضے کے مسئلے کو سمجھانے کے درمیان میں آ چکی ہے، اب عبارت میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے. اذا اشترى ما ليس من المعونة بالذمة او استدان شائئا لاضافته الى راس ماله ونحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا ولم يكن من المعونة جاز له اداء دينه من ارباح السنة اللاحقة. اگر کوئی شخص گھریلو اخراجات کے لیے قرضہ لیتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے گھریلو اخراجات کے لیے، یا مثلا کاروباری اخراجات کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ لیتا ہے، اور جو قرضہ لیا ہے اس سے پھر ایک چیز خرید لی اس نے، وہ چیز بھی موجود ہے، تو اب اس کو یہ چیز موجود ہے اور یہ اس کے گھریلو اخراجات میں استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہ کاروبار کے لیے اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں سے اپنے قرضے کی ادائیگی کر دے. جو قرضہ اس نے لیا تھا تین سال پہلے، پانچ سال پہلے، وہ بعد کے منافع سے قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے. چار سال بعد جو منافع ہوا اس منافع سے وہ قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے. اب ایک ذرا نئی مثال سنیے تاکہ بات زیادہ آسان ہو جائے، جو مثال جو مسئلہ آگے آ رہا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کر. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کاروباری مقاصد کے لیے، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے 10 لاکھ کا قرضہ لیا، اور 10 لاکھ کا قرضہ لینے کے بعد اس نے اس سے گاڑی خرید لی، کاروباری مقاصد کے لیے گاڑی خرید لی. اب اس نے یہ قرضہ لیا تھا، مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قرضہ اس نے لیا تھا 2010 میں، ابھی 2012 ختم ہونے والا ہے، یا 2008 میں اس نے قرضہ لیا تھا، 10 لاکھ قرضہ لیا تھا، جو اس قرضے سے اس نے گاڑی خریدی اور اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتا رہا وہ گاڑی. اب 2012 میں وہ چاہتا ہے کہ اس گاڑی کا قرضہ اتار دے، تو 2012 میں جو اس کو منافع ہوا ہے اس منافع سے وہ گاڑی کا قرضہ اتار سکتا ہے، اجازت ہے اس کو. اچھا گاڑی کا قرضہ اتار دیا اس نے، اب کیا ہوگا کہ یہ گاڑی اس کی اپنی ہو گئی. جب گاڑی اس کی اپنی ہو گئی تو سال کے آخر میں یہ اس کی بچت سمجھی جائے گی، چنانچہ گاڑی کی قیمت پر اب اس کو خمس نکالنا پڑے گا. البتہ موجودہ قیمت، جو موجودہ قیمت ہو گاڑی کی اس قیمت پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جاز لہو ادا دینہ من ارباح السنۃ اللاحقہ، جو بعد میں منافع ہو رہا ہے، 2012 میں اس کو منافع ہے، اس منافع سے بھی اپنے قرضے کی ادائیگی کرنا اس کے لیے جائز ہے. نعم یعد البدل حین اذن من ارباح ہذہ السنہ، ہاں قرضہ تو اس نے ادا کر دیا مگر یہ بدل جو موجود ہے، یہ گاڑی جو موجود ہے، یہ اس سال کا منافع سمجھا جائے گا. فیجب تخمیزہ بعد انقضائها ان کان زائدا علی معونتہا، تو اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس گاڑی کا یہ خمس نکالے جب سال پورا ہو جائے. ایک بات تو یہ کہ سال پورا ہو جائے اس کے بعد اس کو خمس نکالنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ گاڑی اب تک اس کے معونہ میں شامل نہ ہوئی ہو، جو اس کے اپنے اخراجات ہیں، گھریلو اور ذاتی اخراجات ہیں، ان اخراجات میں یہ گاڑی اب تک شامل نہ ہوئی ہو. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کاروباری مقاصد ہی کے لیے گاڑی ہو، تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں اس کو خمس نکالنا ہے. لیکن جیسے اس نے قرضہ ادا کر دیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب میرے گھر کے لیے بھی گاڑی کی ضرورت ہے، چنانچہ کاروباری مقاصد سے وہ نکال کر اپنے گھریلو استعمال میں اس نے گاڑی لے لی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب گھریلو اخراجات میں شامل ہو گئی. جب گھریلو اخراجات میں شامل ہو گئی تو ابھی سال کی بچت نہیں ہوئی، اب تو یہ گاڑی گھریلو مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے تو سال کی بچت نہیں ہوئی. جب سال کی بچت نہیں ہوئی تو پھر خمس نہیں دینا ہے اس کو. ولو فرض اعداده للتجارت في السنه السابقه وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمه الدين كان الزائد من ارباع تلك السنه الجاهزه. فرض کیجئے کہ اس نے قرضہ لیا تھا 2008 میں اور کوئی اس نے چیز خرید لی، 10 لاکھ کا قرضہ لیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے مثال بنائی مثلا اس نے گاڑی خرید لی. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی خریدی جاتی ہے چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر اندر گاڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بڑا یہ رواج ہے چونکہ روپیہ بڑی تیزی سے نیچے گرتا ہے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو گاڑیاں باہر سے آ رہی ہیں اتنی زیادہ تک، لہذا اس تناسب کی وجہ سے گاڑی کی قیمت وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اگر فیکٹری والوں نے گاڑی کی قیمت بڑھا دی ہے تو اس کی گاڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی. اس نے لیا تو 10 لاکھ کا قرضہ، اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے اس سے گاڑی خرید لی. جب گاڑی خرید لی تو جو گاڑی اس نے 10 لاکھ کی خریدی تھی وہ ہو گئی 10.5 لاکھ کی، 50,000 کی قیمت بڑھ گئی. تو کہتے ہیں یہ 50,000 یہ اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا، جس سال میں قیمت بڑھی ہے اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ تو قرضہ ہو گیا، یہ سارے کاروباری مقاصد کے لیے اس نے لیا ہے، تو 10 لاکھ تو قرضہ ہو گیا، تو گاڑی کی قیمت 10 لاکھ کے بجائے 10.5 لاکھ ہو گئی ہے، تو 50,000 کا اس کو منافع ہوا ہے. چنانچہ 50,000 پر خمس اس کو اسی سال میں دینا چاہیے، وہ اس سال کا منافع نہیں سمجھے گا، وہ پچھلے جب گاڑی کی قیمت بڑھی تھی انہیں سالوں میں انہی سالوں کا وہ منافع سمجھے گا اور اس کے اعتبار سے وہ خمس نکالے گا.
ان سالوں میں تو اگر اس نے خمس نکال دیا
جی، اس نے خمس فقط 50,000 پہ نکالا، 10 لاکھ پہ نہیں نکالا.
ہاں اس پہ نہیں نکالا،
اس لیے کہ 10 لاکھ تو قرضہ تھا، مگر چونکہ گاڑی کی قیمت 10 سے 10.5 ہو گئی تو 50,000 کا منافع ہوا ہے، اس 50,000 کا خمس نکالنا اس پر لازم تھا.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو تھا پچھلے سال کا سسٹم، اس لیے اس کے پاس جو کچھ منافع تھا اس نکال دیا، لیکن قیمت اس سال بڑھی ہے یعنی اس کو 3-4 سال ہو گئے، تو جب اس سال بڑھی قیمت تو اس کو پچھلے میں کیسے کام کرے گا؟
اب سوال ان کا ذرا بدل گیا. ہم نے جو مثال بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جس سال میں اس نے گاڑی لی ہے اسی سال میں قیمت بڑھ گئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2012 میں گاڑی کی قیمت بڑھ گئی، یعنی جس سال انہوں نے قرضے کی ادائیگی کی ہے اسی سال میں گاڑی کی قیمت بڑھ گئی، تو گاڑی میں تو مثال پھر صحیح نہیں بیٹھے گی. اس لیے کہ گاڑی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 سال پرانی گاڑی کی قیمت بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کوئی اور مثال بنانا پڑے گی، اب کچھ اور مثال بنانا پڑے گی، کوئی ایسی مثال بنانی پڑے گی ہمیں کہ مثلا اس نے 2008 میں 10 لاکھ کا قرضہ لیا اور اس قرضے سے اس نے زمین خرید لی، تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ہاں 2012 میں زمین کی قیمت بڑھ گئی ہو، یہ فرض کیا جا. تو اب یہ اگر زمین خریدی اس نے، 4 سال تک یہ زمین کاروباری مقاصد میں رہی اور 4 سال تک اس کی قیمت نہیں بڑھی، لہذا وہی 10 لاکھ کے 10 لاکھ ہے. 4th سال میں جب اس نے قرضہ ادا کر دیا تو قرضہ ادا کرتے ہی زمین کی قیمت 10 لاکھ سے 11 لاکھ ہو گئی. اب 11 لاکھ ہو گئی ہے تو کیا اس کو 11 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، اس کو 11 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا اگر اب بھی یہ زمین کاروباری مقاصد کے لیے ہے. لیکن اگر یہ زمین کاروباری مقاصد سے نکل کر اپنے گھریلو استعمال میں آ گئی، اس نے فقط فرض کیجئے کہ اس زمین پر گھر بنا لیا اپنا، تو ایسی صورت میں اب یہ کاروباری مقاصد کے لیے نہیں رہی، وہ تو رہنے کے لیے زمین ہو گئی. اگر رہنے کے لیے ہو گئی ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی خمس نہیں دینا. جی ایک دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ فرض کیجئے کہ گاڑی کسی نے 2008 میں قسطوں پر لی اور ہر مہینے اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں، اور 2012 میں جا کے اس کی قسطیں مکمل ہو گئیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر بھی دو پہلو ہیں. کیا یہ گاڑی انہوں نے قسطوں پر گھریلو مقاصد کے لیے لی تھی، اپنے استعمال کے لیے لی تھی؟ تو ایسی صورت میں 2012 میں ساری قسطیں ادا کر بھی لی جائیں تو کوئی خمس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کاروباری مقاصد کے لیے ہے یہ گاڑی، تو 2012 میں جا کے ساری قسطیں پوری ہو گئیں اور اب بھی وہ گاڑی کاروباری مقصد میں استعمال ہو رہی ہے، تو اب 2012 جب انہوں نے ساری قسطیں پوری کر دی، قرضہ پورا ہو گیا، اب یہ گاڑی ان کی اپنی ہوگی، تو 2012 میں جو گاڑی کی قیمت ہوگی اتنی قیمت کا خمس نکالنا پڑے گا. جی
گاڑی
اس سوال کا جواب بارہا آ چکا ہے، آپ کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا. اگر فرض کیجئے کہ گاڑی کی قیمت 2008 میں بڑھ گئی تھی، 10 لاکھ سے 10.5 لاکھ ہو گئی تھی، سوال ان کا یہ، لیکن میں نے گاڑی بیچی تو نہیں، تو پھر میں کائے کا خمس ادا کروں گا؟ تو وہ پہلے آ چکا تھا کہ اگر کاروباری مقاصد میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو دینا پڑتا ہے خمس، اور گھریلو مقاصد میں ویسے خمس نہیں دینا ہوتا ہے. یہ جواب کئی مرتبہ آ چکا، بار بار تکرار کی ضرورت پڑتی ہے اس کو. جی ہاں، یہ ذرا پیچیدہ سوال پوچھا ہے انہوں نے، بڑا چھانٹ کے سوال لائیں گے. فرض کیجئے کہ کسی نے زمین خریدی، قرضے سے زمین خریدی، اور زمین پر اس نے اس طرح کی عمارت بنائی کہ آدھی وہ کاروباری مقصد میں استعمال ہو رہی ہے اور آدھی ہو رہا ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مثلا نیچے والے حصے میں ساری دکانیں بنا دی انہوں نے اور اوپر والے حصے میں رہ رہے ہیں اسی میں، تو یہ ہو تو سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مثال بہت اچھی ہے ان کی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کاروبار ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری رہائش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر فرض کیجئے کہ 2012 میں انہوں نے زمین کا قرضہ ادا کر دیا، 2012 میں زمین ان کی اپنی ہو گئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمت تو بڑی ہے، زمین کی قیمت بڑی ہے، اب یہ کس طرح سے زمین کی قیمت کا خمس ادا کریں؟ اس لیے کہ اسی زمین پر وہ کاروباری دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اسی زمین پر انہوں نے رہائش کی دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں، تو زمین کی قیمت جو بڑی ہے اس کا خمس وہ کیسے ادا کریں؟ یہاں پر جس وقت یہ زمین کی قیمت کے کیا نام ہے، زمین کے مالک بنے، یعنی جب انہوں نے قرضے کی ادائیگی کر دی اس وقت یہ زمین کے مالک بنے، اب اگر یہ کہا جائے کہ آدھا حصہ زمین کا کاروبار کے لیے ہے اور آدھا حصہ رہائش کے لیے ہے، جیسا کہ عام طور پر جب فلیٹ بنائے جاتے ہیں تو فلیٹ مثلا 2000 اسکوائر میٹر کا ایک فلیٹ ہے، مثلا 2000 اسکوائر میٹر کا، تو اس کے اگر 4 منزلہ فلیٹ ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، اب اس کی جو زمین ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، کہتے ہیں یہ زمین ان 4 فلیٹ والوں کے درمیان تقسیم ہوگی، 4 فلیٹ والوں کی یہ زمین ہے، چنانچہ آپ چاروں میں سے کوئی تنہا اس زمین کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر 2000 اسکوائر میٹر کی زمین ہے تو 500 اسکوائر میٹر ہر ایک کے حصے میں آئے گی. اس طرح سے عام طور پر فلیٹ میں لکھا ہوتا ہے، ان کے کاغذات میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تو یہ زمین بھی آدھی کاروباری مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے، آدھی گھریلو مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے، تو جتنا پورشن کاروباری مقاصد ہے یہ کاروبار کا حصہ کہلائے گا، یہ انیشل کیپٹل کہلائے گا یا راس المال کہلائے گا, اس کا فنکشن کو نکالنا ہوگا. اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی قیمت کا نکالنا ہوگا, قیمت نہیں بڑھی ہے تو جتنا ہے اتنا کا فنکشن ان کو نکالنا پڑے گا.
قرضے پہ ہم نے کار لی تھی, دو تین سال بعد ہم قرض ادا کرنے جا رہے ہیں, منافع ادا نہیں کر رہے, ایک میراث ہے, ایک پرفارمنس نہیں ہے, اس سے ہمیں کار کا قرض ادا کر لیں, اس کار کا کیا حکم ہے؟
سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ 2012 میں منافع ہوا اور 2012 میں ہم قرضے کی ادائیگی کر چکے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کاروباری مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کا خمس نکالنا ہے, اس لیے کہ سال کے آخر میں یہ منافع میں سمجھا جائے گا, لہذا اس کا خمس ہوگا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی نے یہ قرضے کی ادائیگی میراث کی رقم سے کی ہے, جس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے, اگر میراث کی رقم سے ادائیگی کی ہے تو ایسی صورت میں اس کار پر کوئی خمس نہیں ہوگا, سال کے آخر میں کسی طرح کا کوئی خمس نہیں ہوگا. یہ قرضے کے بہت زیادہ پیچیدہ قسم کے مسائل تقریباً اپنے اختتام کو پہنچے, غالباً خمس کے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں یہ. جو قرضے پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی. اب آئیے ذرا آسان گفتگو, اب مشکل گفتگو ختم ہو گئی. عزت تجرا براس مالی مورار متعدد فی صنعت فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت وربع فی آخر یجبر الخسران بالربح ان کان الربح بعد الخسران. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنے سرمایہ سے, انیشل انویسٹمنٹ سے یا راس المال سے مثلا اس نے اس طرح کا کاروبار کیا کہ جس میں وہ بار بار اس پیسے کو استعمال کر رہا ہے, یہ چیز عام طور پر مارکیٹوں میں بہت ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کام ہے مثلا چاول خریدنا, ایک شخص کا کام ہے مثلا چینی خریدنا, تو وہ ایک ہی کام کا ماہر ہے, اسی کام میں بڑا سرمایہ اس نے لگایا ہوا, تو کیا کرتا ہے کہ وہ چاول خریدتا ہے پھر بیچ دیتا ہے, پھر دوبارہ خریدتا ہے پھر بیچ دیتا ہے, پھر خریدتا ہے پھر سال میں کئی مرتبہ اس نے اس طرح سے سامان خریدا اور بیچا. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ضرور ہمیشہ چاول خریدے, کبھی چاول خریدا بیچا, پھر چینی خریدی پھر بیچی, پھر دوسری چیز خریدی پھر بیچی, اس طرح سے مسلسل یہ کاروبار کر رہا ہے. یا مثلا اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے افراد, یا عام طور پر شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں پھر بیچ رہے ہوتے ہیں, خرید رہے ہوتے ہیں پھر بیچ رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک کمپنی کا شیئر خریدا پھر اسے بیچا, پھر دوسری کمپنی کا خریدا پھر اسے بیچا, پھر تیسری کمپنی کا خریدا اسے بیچا, تو متعدد طرح سے یہ خرید و فروخت چل رہی ہوتی. تو سال کے دوران اس طرح سے کئی مرتبہ سامان خریدا بیچا اس میں ہوا ایسا کہ کچھ کی خریداری میں فائدہ ہوا اور کچھ میں نقصان ہو گیا. مثلا فرض کیجیے کہ سال میں 10 مرتبہ اس نے ایسا کیا, خرید و فروخت کا کام کیا, اس میں سے 8 میں فائدہ ہوا, 2 میں نقصان ہو گیا, تو اب کیا کرے, کیسے خمس نکالے؟ تو کہتے ہیں کہ ان 10 کے سارے حساب کتاب کو جوڑے اور آخر میں دیکھے کہ کتنا فائدہ ہے, اس نقصان کو بھی اس میں شامل کر لے کہ اتنا نقصان ہو گیا, آخر میں دیکھے کہ مجموعی طور پر کتنا فائدہ ہوا ہے, جتنا فائدہ ہوا ہے اتنے پر خمس نکال دینا کافی ہے. وَإِمْكَانَ الرِّبْحُ بَعْدَ الْخُسْرَانِ. اب اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ فائدہ پہلے ہوا ہے یا نقصان, نقصان پہلے ہوا ہے یا فائدہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں آخر میں دیکھ لے کہ آخر میں اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے, نقصان فائدہ سب کو جمع کرنے کے بعد اس کے بعد حساب کر لے. دیکھیے یہ جو میں نے مثال بنائی ہے اسی مثال تک رہیے, ابھی آگے میں بڑھیے گا, اس لیے کہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں الگ الگ ہو جائے گا, فائدے کو الگ دیکھنا پڑے گا, نقصان کو الگ دیکھنا پڑے گا. یہ جو میں مثال بنا رہا ہوں اس مثال کے اعتبار سے, ایک شخص نے بار بار اپنے پیسے سے سامان خریدا بیچا کرتا رہا, تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں حساب لگا لے کہ کتنا ہوا. تو اسٹاک مارکیٹ والے جیسے ہیں مثلا, سال کے آخر میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بیچا خریدا آخر میں کیا ہوا, منافع ہوا, تو اس پر خمس نکالنا ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کر بعد میں ایک مثال آ رہی ہے, انتصاب الخسران والربح فلا خمسہ. اور اگر فرض کیجیے کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ آٹھ میں فائدہ ہو گیا اور دو میں نقصان ہو گیا، مگر دو کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ آٹھ کے فائدے کو برابر کر دیا اس نے، آخر میں جائے کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا، وہ دینے پڑے، آخر میں جا کے وہ برابر ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی خمس نہیں ہے اس پر. وَإِن زَادَ الرِّبْ وَجَبَ الْخُمْسُ فِي الزِّيَادَةِ، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں جتنا فائدہ ہوا ہے پر اس کو خمس نکالنا ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے. ہاں اگر نقصان ہوا ہے تو اب کیا ہوگا؟ وَإِن زَادَ الْخُسْرَانُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا خُمْسَ عَلَيْهِ، تو ایک بات تو واضح ہے، اگر اس کو نقصان ہو گیا ہے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس سال اس پر کوئی خمس نہیں بنا، کوئی خمس نہیں. لیکن یہاں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ مثلا اس نے دس لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، سال میں کئی مرتبہ خرید و فروخت خرید و فروخت خرید و فروخت ہوتی رہی، کچھ میں فائدہ ہوا کچھ میں نقصان ہوا، آخر میں جب اس نے حساب جوڑا تو پتا چلا کہ نقصان ہو گیا ہے، تو اس سال نقصان ہو گیا ہے. اس سال نقصان ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دس لاکھ سے کام شروع کیا تھا وہ آخر میں جا کے نو لاکھ بچے، ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا آخر میں جا کے. تو اتنا تو طے ہے کہ اس سال اس کو کوئی خمس نہیں دینا. لیکن ایک بات اور بھی طے ہے، وہ یہ کہ اب اپنا یہ راس المال انیشل انویسٹمنٹ دس لاکھ نہیں سمجھے گا، اگلے سال جب کاروبار شروع کرے گا یہ، تو ایسی صورت میں اس کا راس المال دس لاکھ نہیں رہا، اب نو لاکھ ہو گیا ہے. پھر نو لاکھ اپنا راس المال سمجھے گا اور وہاں سے اس کا کاروبار شروع ہوگا. اچھا کیا فرق پڑ گیا، دس لاکھ سمجھے یا نو لاکھ سمجھے، فرق کیا پڑ گیا؟ کہنے فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ اب اس سال دوبارہ نو لاکھ سے اس نے کام شروع کیا، پتا چلا کہ ایک سال کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو خریدا بیچا خریدا بیچا خریدا بیچا، اس نے آخر میں جا کے اس کا سرمایہ پھر دس لاکھ ہو گیا، نو لاکھ سے پھر دوبارہ دس لاکھ ہو گیا. تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی دس لاکھ سے تو میں نے کام شروع کیا تھا، اب تو دوبارہ دس لاکھ ہو گیا لہٰذا کوئی خمس نہیں. نہیں، یہ نہیں سمجھ سکتا، نو لاکھ سے کام شروع کیا تھا لہذا ایک لاکھ اس کا سرمایہ بڑھ گیا، چنانچہ ایک لاکھ پر مزید اس کو خمس دینا پڑے گا. یہ ہے مطلب، اگر نقصان ہو جائے اور سرمایہ کم ہو جائے تو آئندہ سال کے لیے یہ کم والا سرمایہ راس المال کہلاتا ہے،
نقصان اس سے پورا
نہیں کرے گا، یہ آئندہ سال میں پورا نہیں کرے گا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. وسارا راس المال ہی فی صنعت اللاحقہ اقل مما کان فی صنعت السابقہ، اب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے نقصان ہو گیا خمس نہیں ہے، مگر اب اس کا راس المال کم ہو گیا، دس لاکھ سے گھٹ کے نو لاکھ ہو گیا، اور آئندہ سال میں اس کا راس المال نو لاکھ سمجھا جائے گا. کما هو الغالب فی التجار، نہیں یہ دوسری لائن ہوگی. وکذا الحکم فیما اذا تلف بعض راس ماله او صرفه فی نفقاته کما هو الغالب فی التجار و اضرابهم فانهم یصرفون من الدخل قبل ان یظهر الرب. اور یہی صورت حال ہو، یہی صورت حال جو نقصان کی مثال آپ کے سامنے آئی ہے، یہی والی صورت حال اس وقت بھی ہوگی کہ جب اس کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوا بلکہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا اور نقصان ہو گیا. حادثہ پیش آ گیا کا مطلب جیسے دکان میں کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو گیا، آگ لگ گئی تو دکان جل گئی، تو کاروبار کرنے میں نقصان نہیں ہوا مگر بعض ایسا کوئی نقصان آ گیا جس کی وجہ سے جب اس نے اس کو بل دوبارہ ٹھیک کروایا، سب ٹھیک ٹھاک کروایا، دوبارہ نئے سرے سے تعمیر اس کی کروائی، تو پتا چلا کہ دو لاکھ اس میں لگ گئے، تو سال کے آخر میں پھر دوبارہ اس کا نقصان سمجھا. وہ دس لاکھ کا سرمایہ اصل میں تو دس لاکھ ہی اس کو مل گئے تھے، بلکہ دس لاکھ کے بجائے اس کو گیارہ لاکھ ایک لاکھ کا منافع ہو گیا تھا، مگر دو لاکھ سے دوبارہ دکان میں تعمیر میں لگانا پڑ گیا اس کو، تو وہ دس لاکھ کم ہو کے اب نو لاکھ رہ گئے. جب نو لاکھ رہ گئے تو یہ سمجھے گا کہ میرا سرمایہ اب نو لاکھ ہے. ایک مثال. دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ کہ دس لاکھ اس نے لگایا تھا اور دس لاکھ سے اس نے ایک لاکھ کما لیا، جب اپنے کاروباری اتنا حساب کتاب کیا تو کاروباری حساب کتاب میں اس کے 10 لاکھ 1 لاکھ اضافے کے ساتھ 11 لاکھ ہو گئے، 11 لاکھ ہو گئے. مگر اسی سال مثلا اس کے ایسے اخراجات آ گئے تھے کہ جس میں اس کو کاروبار سے پیسہ نکالنا پڑ گیا. اپنی بیٹی کی شادی آ گئی مثلا، تو بیٹی کی شادی کے لیے اس نے کاروبار سے 2 لاکھ روپیہ نکال لیا. 2 لاکھ روپیہ نکال لیا تو اگرچہ منافع 1 لاکھ ہوا تھا، مگر اپنے گھریلو اخراجات کے لیے اس نے 2 لاکھ نکال لیا تو سرمایہ آخر میں 9 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ کم ہو گیا. تو کہتے ہیں اب بھی یہی صورتحال ہے، اس کو خمس نہیں دینا، سرمایہ کم ہو گیا اس کا، خمس نہیں دینا. مگر اب اس کا راس المال 10 لاکھ نہیں رہا، اب اس کا راس المال 9 لاکھ ہو گیا. تھوڑی سی گنجائش ہے، وربما یظہر الربح فی اواخر السنۃ فیجبر الطلب بالربح ایضا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال انسان کو نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ پورا سال فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا، آخر میں جا کے اس کو ایسا منافع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نقصان بھی پورا ہو گیا اور کچھ منافع بھی ہو گیا. اگر ایسا ہو جائے تو یہ اس نے پورے سال کے نقصان کو اس منافع سے منہا کر سکتا ہے. فرض کیجئے کہ سال پورا اس کو نقصان ہوتا رہا، 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ چلے گئے، سال کے آخر میں بالکل آخری مہینے میں اس کو 6 لاکھ کا منافع ہو گیا، تو جو 5 لاکھ کا منافع ہوا تھا وہ 6 لاکھ میں سے منہا کر دے. اب اس کا مطلب یہ کہ مزید 1 لاکھ کا اس کو فائدہ ہوا ہے، فقط اس 1 لاکھ پر اس کو خمس دینا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین باوجود بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.